الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. کہ مخاطب کفار کا موج میلہ کرنا یا ان کا شہروں پہ قابض رہنا یا ممالک میں یا حکومتیں بنانا تمہیں کسی غلط فہمی میں نہ ڈال دے. دنیا عالم اسباب ہے اور اس کے اپنے نتائج ہیں. اسلام نے جو بنیاد رکھی ہے وہ اس بات پر ہے کہ بندہ ہوتے ہوئے بندے کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ کیسا ہے. اور یہ جو دنیا کا وقفہ ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے, ایک محدود زندگی ہے چند برسوں پر, اور اخروی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. تو حقیقی کامیابی وہ ہے جو کسی کو دائمی اور ابدی زندگی میں نصیب ہوگی. دنیا چونکہ عالم اسباب ہے اور اس کے نتائج اسباب پہ مرتب ہوتے ہیں, اور دنیاوی اسباب کے لیے دنیا کے حصول کے لیے اگر کوئی کافر بھی اسباب اختیار کرے گا تو اسے وہ دنیاوی نعمتیں ضرور ملیں گی. مومن اختیار کرے گا تو اس کا دوہرا فائدہ ہوگا کہ خود اسے, اسلام میں یہ برکت ہے کہ اس صرف ایک فرد کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خلق خدا کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس آیہ کریمہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ مومن دنیا میں کام کرنا چھوڑ دے, نہیں, بلکہ دنیا کا جو قیام ہے یہ بھی مومنین کے باعث ہے, اللہ اللہ کے باعث ہے, اللہ کی عبادت کے باعث ہے کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو دنیا قائم نہیں رہ سکے گی. دنیا کی حیات بھی ایمان باللہ ہے, اور مومن مکلف ہے کہ محض دنیا کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اختیار نہ کرے بلکہ جائز وسائل اختیار کرنا عبادت ہے, اور اس میں اگر حلال رزق ملتا ہے یا دنیا پہ اسلامی نظام کا قیام لوگوں کے لیے ظلم سے بچاؤ اور انصاف کا حصول, لوگوں کے لیے عدل کا عام کرنا, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کریم ہمارے اس دعوے کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا سبب بنا دے, لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس اسلامی تہذیب کے اور اسلامی زندگی گزارنے کے جو طریقے اور سلیقے ہیں وہ موجود نہیں ہیں. لباس سے لے کر اخلاقیات تک, عقائد و نظریات سے لے کر کردار تک, ہم ہر جگہ وہ سلیقے کھو چکے، اور یہ تاریخ گواہ ہے دنیا کی بھی کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ و اللہ کے رسول سے وفا کی اور اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا تو انہیں دنیاوی عروج بھی نصیب ہوا. اور جب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر محض اسباب کی جنگ رہ جاتی ہے. مسبب الاسباب کو تو ہم چھوڑ بیٹھے، پھر مقابلہ اسباب کا رہ گیا. تو صرف اسباب کا جب مقابلہ ہوگا تو جس طرف اسباب زیادہ ہوں گے اس طرف نتائج زیادہ مرتب ہوں گے. اگر بھروسہ مسبب الاسباب پر ہو اور اس کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اختیار کیا جائے تو تھوڑے اسباب زیادہ نتائج دیتے ہیں. سو فرمایا اگر کافر دنیا میں دنیاوی عروج بھی حاصل کرتا ہے یا چندے موج میلہ کرتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے یا راحت و آرام آ جاتا ہے، تو وہ مخلوق کو کسی غلط فہمی میں نہ ڈال دے، چونکہ کفر ایک ایسا راستہ ہے جسے بہرحال جہنم میں جا کر ختم ہونا ہے. متاعن قلیل، تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑی سی فرصت ہے، تھوڑا سا وقت ہے جس میں یہ عیش کر رہے ہیں، اور یہ ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس کا انجام ما واہم جہنم، جس کا دوسرا سرا یا جس کا انجام دوزخ سے ملا ہوا ہے. وبئس المہاد، اور دوزخ بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے رابطہ رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے ان کا قلبی تعلق ہو جاتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، ایسا قلبی تعلق جو اطاعت الہی پہ مجبور کر دے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں اور جن میں کسی طرح کی کسی کمی، کسی خامی، کسی پریشانی، کسی طرح کی کسی بیماری کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اور پھر وہاں سے نکالے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور اس کی نعمتیں اور اس کی برکات جاننے کے لیے فرمایا اتنا جان لینا کافی ہے کہ نزلا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانداری ہوگی، یعنی اللہ کریم میزبان ہوں گے اور اہل جنت ان کے مہمان ہوں گے. اور ایک اصول ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے روزمرہ کے کھانے پینے سے زیادہ نعمتیں جو اس کے بس میں ہوں وہ مہمان کو پیش کرے، یا اس کے آرام کا بہت خیال رکھے، اپنے روزمرہ کے استعمال کے جو اس کے بستر ہیں ان سے بہتر اس کے لیے کوشش کرتا ہے. ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے. تو فرمایا اہل جنت کو جو نعمتیں حاصل ہوں گی انہیں سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لو کہ اہل جنت مہمان ہوں گے اور اللہ کریم ان کے میزبان ہوں گے. اب اللہ کریم کی نعمتیں کتنی ہیں، کیسی ہیں، یہ سمجھنا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ان کی حقیقت وہی جان سکیں گے جنہیں اللہ کریم وہاں لے جائیں گے، جن کو وہ مہمانی نصیب ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں کوئی ان کا متبادل نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتنی نعمتیں بھی حاصل کر لے تو ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں پا سکتا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت دنیا کی ہوتی اللہ کے نزدیک تو وہ دنیا کافر کو نہ دیتا. تو جو چیز کافر کے پاس بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں ہمیں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ شاید اچھا لباس پہننا دنیا ہے, یا بہتر مشقت کرنا بہتر روزی کمانا دنیا ہے, یا بیوی بچے پالنا دنیا ہے, یا کاروبار کرنا یہ دنیا نہیں. فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بدن, نہ کماش و نکرہ و فرزند و زن. چیز دنیا از خدا غافل بدن, دنیا کیا ہے؟ اللہ کریم سے غافل ہو جانا دنیا ہے. یعنی اس عالم میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دے اور بے مہار ہو کر اپنی پسند سے جائز و ناجائز حلال و حرام ہر طرح سے صرف حصول زر اور دنیاوی عیاشی کے لیے کوشاں رہے تو یہ دنیا ہے. لیکن اللہ کریم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق امور دنیا کو انجام دینا بھی دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مومن حلال روزی کماتا ہے اور جو لقمہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا. تو عرض کیے کہ یا رسول اللہ, بچوں کا نان و نفقہ تو اس کے ذمے ہے, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے, تو اس پہ ثواب کیسا؟ تو فرمایا جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئے اس کو پورا کرنا ہی تو عبادت ہے, اسی کا تو ثواب ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے جو ذمہ داری عطا ہو اسے پورے خلوص سے پورا کیا جائے تو یہی تو عبادت ہے. اور علماء حق فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے. وہ محنت و مشقت کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال کمایا جائے, بلکہ رزق حلال کے حصول کے لیے محنت کرنا فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے, روزہ فرض عین ہے, اسی طرح سے محنت کرنا بھی فرض عین ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مشقت سے محنت سے اسباب و وسائل جائز جو ہیں وہ اختیار کر کے اپنے لیے دنیا کی نعمتیں حاصل کرے تو یہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے, مسجد نبوی میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کوئی چیز پاس نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے, کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا. کہ رسول اللہ کچھ نہیں ہے, چند ٹوٹے پھوٹے برتن ہیں, ایک پرانا سا توا ہے جس پہ ہم روٹی بنا لیتے ہیں, ہانڈی کے لیے ایک ہے, کچھ بس اس طرح کے چند برتن ہیں اور وہ بھی استعمال شدہ اور پرانے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے اٹھا کے لے آ. وہ گیا اور اٹھا کر لے آیا تو آپ نے ایک اور دوسرے صحابی سے حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ بازار میں بیچ کر ایک رسی اور ایک کلہاڑا خرید لو. تو غالباً وہ, اگر مجھے صحیح یاد ہے, تو ڈیڑھ درم کے بکے, اور وہ ایک درم کی رسی یا آدھے درم کا کلہاڑا, یا وہ ڈیڑھ درم کا وہ ایک کلہاڑا لیا اور ایک رسی لیا. تو حضور نے فرمایا یہ رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹ کر لے بیچو, اور جو پیسے ملے ان سے بچوں کی خوراک خرید لو. کہ جب محنت کرو گے آمدن آئے گی تو برتن اچھے بھی خریدے جا سکتے ہیں, پھر بھی خریدے جا سکتے ہیں. چنانچہ حضور کے اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ ہر بندے مومن کو مخلوق پہ بھروسہ کرنے کی بجائے خالق پہ بھروسہ کر کے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے حصول رزق کے لیے. ہماری یہاں بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں آسان راستے, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ فوراً امیر ہو جائیں. امیر ہونا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ جرم سے حرام سے بچ کر رزق حلال نصیب ہو. مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو. تو جائز وسائل اختیار کرنا, محنت کرنا اور رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنا ضروری ہے, انہیں اچھی تعلیم دینا ضروری ہے, ان کے لیے اچھا لباس اچھی غذا مہیا کرنا, یہ ساری باتیں عبادات کے زمرے میں آتی ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو دنیا کے اصول میں پڑ جاتا ہے وہ پھر حلال حرام بھول جاتا ہے, جائز ناجائز بھول جاتا ہے, اور جو کچھ تھوڑا سا احساس کرتا ہے وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو دونوں باتیں درست نہیں ہیں. اسلام اعتدال کی راہ ہے, اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور دوسروں کے حقوق چھیننے سے پرہیز کرے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں, اہل کتاب میں سے بھی لوگوں کو دین نصیب ہوا, مشرف با اسلام ہوئے اور عظمت صحابیت پر فائز ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی کہ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ میری بعثت سے پہلے جو کتاب تھی اس پر عمل پیرا تھے, اللہ کا ان پر احسان تھا, قرآن نازل ہوا تو اس پر عمل پیرا ہو گئے, ان کی وہ زندگی بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھی اور یہ بھی پسندیدہ ہو گئی. اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوا, اور جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, وما انزل الیکم, اور جو آپ پر نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں, وما انزل الیہم, اور اس سے پہلے جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر انہیں ایمان نصیب تھا. تو اصل مسئلہ جو ہے ایمان باللہ ہے, اور دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا کام اللہ پر ایمان لانا ہے. یہ مشکل ترین کام ہے. یہ کہنے میں آسان ہے اور ہم سب بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کریم کو مانتے ہیں, لیکن جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں تو ایمان کی آزمائش کردار سے ہوتی ہے. چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو یہاں ہر طرح سے بندے کو کوئی بھی حال ہو وہ ایک امتحان ہوتا ہے. خوشحالی بھی ایک امتحان ہے, تنگ دستی بھی ایک امتحان ہے, صحت تندرستی اور طاقتور ہونا بھی ایک امتحان ہے, بیماری اور کمزوری بھی ایک امتحان ہے. کبھی طاقت کے نشے میں چور ہو کر بندہ نافرمان ہو جاتا ہے, کبھی کمزوریوں اور بیماریوں سے گھبرا کر دوسرے آسرے اور ناجائز ذرائع ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. تو زندگی کا ہر ہر قدم ایک آزمائش ہے, ایک امتحان ہے, اور امتحان صرف اتنا ہے کہ بندے کو اللہ کریم پہ اعتبار ہے, اعتماد ہے. سارے مجاہدے, سارے ذکر اذکار, ساری محنتیں, ساری عبادت صرف اس کام کے لیے کی جاتی ہے کہ بندے کو اللہ کی عظمت پہ واقعی یقین آ جائے, اعتبار آ جائے, اعتماد ہو جائے, اور یہ نصیب ہو جائے تو باقی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نور ایمان پختہ ہو جائے تو دکھ دکھ نہیں رہتا, اور یا عیش بندے کو یا آرام گمراہ نہیں کر سکتا. سو فرمایا وہ بڑے خوش نصیب تھے کہ جنہیں پہلی کتابوں پہ بھی ایمان نصیب ہوا, اور جب نزول قرآن پاک ہوا تو انہیں قرآن پہ ایمان نصیب ہو گیا. قرآن کریم یا پہلی کتابیں, آسمانی کتابیں اور صحیفے, یہ اللہ کریم کی طرف سے ان لوگوں کی طرف خط سمجھ لیں, چٹھی سمجھ لیں, ہدایات سمجھ لیں, ایک نظام حیات سمجھ لیں, تو یہ ہر ہر فرد کے لیے, قرآن حکیم جب بات کرتا ہے تو وہ اولاد آدم کو مخاطب کرتا ہے. کافر کے لیے دعوت ایمان ہے اور مومن کے لیے دعوت عمل ہے, اور اس میں پوری زندگی کا لائحہ عمل درج ہے. ہر جائز و ناجائز کے بارے تفصیلات درج ہیں, اور قرآن کریم نے گزشتہ اقوام عالم کی تاریخی مثالیں دے کر بھی ثابت فرمایا ہے کہ نافرمانوں کا نہ اس دنیا میں کچھ بنا نہ اگلی دنیا میں, فرما بردار یہاں بھی پرسکون رہے اور آخرت کی دائمی زندگی کا سکون بھی انہی کے حصے میں آئے گا. پھر بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دین کوئی پیشہ نہیں ہے. اگر دین کو پیشہ بنا لیا جائے, ذریعہ معاش بنا لیا جائے, تو اس میں دین والی بات نہیں رہتی. اپنے بندوں کی تعریف کرتے اللہ کریم فرماتے ہیں, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو بیچ کر دنیا نہیں خریدتے. اللہ کی آیات کو دنیاوی مفاد کے لیے بیچتے نہیں ہیں. ان کے غلط ترجمے کر کے, غلط تفسیریں بنا کر, غلط فتوے حصول دولت کے لیے, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے غلط فتوے دینا, یہ دین کو بیچنے کے برابر ہے. تو فرمایا جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ دین کے محافظ ہوتے ہیں, اسے بیچتے نہیں. دین کوئی پیشہ نہیں ہے. آپ ائمہ دین کی سوانح پہ نظر ڈالیں تو بڑے بڑے ائمہ فقہ کے, تفسیر کے, حدیث کے جو تھے, انہوں نے محنتیں کی روزی کمانے کے لیے, مشقت کی, جائز وسائل اختیار کیے, تجارت کی, مزدوری کی, اور دین کی خدمت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی, اسے پیشہ نہیں بنایا. تو فرمایا جو میرے بندے جو مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں, تو ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ دین کو اللہ کا دین اور عبادت سمجھ کر پورے خلوص سے اس پر کام کرتے ہیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ایسے لوگ جو عظمت دین سے آشنا ہوتے ہیں اور دین کو دنیاوی مفادات کے لیے فروخت نہیں کرتے, دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے اسے زینہ نہیں بناتے. ہمیں تو اس کی سمجھ زیادہ وضاحت سے آ جانی چاہیے کہ 60 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا اس ملک کو بنے, ملک بناتے وقت بھی ہم نے دین کا نام استعمال کیا, اور 60 برسوں میں اکثریت ان حکمرانوں کی آئی جو دین کے حوالے سے اور دین کا نام لے کر اقتدار تک پہنچے, لیکن کسی نے دین کو زندہ رکھنے کی, دین پر عمل کرنے کی, دین کو نافذ کرنے کی عملی کوشش نہیں کی. یہ ہوتا ہے دین فروشی, یعنی دین کا نام لے کر دنیاوی مفادات اٹھائے جائیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جن بندوں کا ایمان کامل ہوتا ہے, مجھ پہ یقین ہوتا ہے, وہ دین کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرتے, بلکہ دین کو اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ سمجھ کر اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو, اپنے کردار کو اس کے سانچے میں ڈھالتے ہیں, اس کے لیے جان دیتے ہیں, اس کے لیے قربان ہوتے ہیں, اسے اپنے لیے قربان نہیں کرتے. ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر, بہت بڑا معاوضہ ہے, اور ان اللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. حساب کتاب کا لمحہ سر پہ کھڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات فقد قام قیامته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جو مر جاتا ہے ایک طرح سے اس کی قیامت تو قائم ہو گئی, کہ اس کے پاس اب دنیا میں کرنے کی, عمل کرنے کی فرصت نہ رہی. جو کر چکا ہے اس کے نتائج سامنے آنے لگ گئے. پھر یوم حشر سب کو ایک میدان میں جمع کر کے ان کے دنیاوی کردار، اعمال، عقائد، نظریات کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس میں کوئی دیر نہیں ہے، وہ سر پہ کھڑی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بڑی زندگی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی دھڑکن دل کی دھڑکے گی یا نہیں۔ کسی بچے کو دیکھ کر اگر کوئی اندازہ لگاتا ہے کہ یہ 80, 85, 90, 100 سال عمر پائے گا، تو ایک چند سال کا بچہ اس وقت ہم دیکھیں 100 سال تو پتہ لگتا ہے، 100 سال وہ بڑے لمبے لگتے ہیں، لیکن کسی 100 سال کے بندے سے پوچھو کہ عمر رفتہ کا حال بیان کرو تو کہتے ہیں یار کل تو ہم بچے تھے اور چٹکی بجانے میں عمر گزر گئی، اب ہمارے جتنے برس گزر چکے ہیں، ہم خود پیچھے دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو باتوں باتوں میں کٹ گئے۔ اسی طرح فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اور لوگوں پہ سوال ہوگا کہ بھئی تم اپنے دنیا میں جانے سے قیامت تک کتنا عرصہ لگا کر آئے ہو، تو کہیں گے یا اللہ ایک دن لگ گیا ہوگا یا کچھ اوپر نیچے، پتہ نہیں پورا دن بھی تھا کہ نہیں، تھوڑا ہی سا وقت تھا بس دنیا میں گئے اور آج یہاں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، حساب کتاب کا لمحہ جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ مرض کی نشاندہی فرماتا ہے اور ساتھ اس کا علاج بتاتا ہے۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، فرمایا اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکو۔ قیامت کی تیاری کیسے کی جائے؟ فرمایا آسان کام ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکو، قیامت کی تیاری ہوتی رہے گی۔ صبر کہتے ہیں عربی میں، جیسے سوار گھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے فوراً روک لے اور آگے حرکت نہ کرنے دے، کسی بھی چیز کو روک لینا یہ صبر ہے۔ اور عند اللہ قرآن کریم میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے۔ یا یہ الذین آمنوا، ہے وہ خوش نصیب لوگوں جنہیں اللہ پر ایمان اور یقین نصیب ہوا ہے، جو دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، تمہیں زیب ہی نہیں دیتا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، لہذا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکو، وصابرو مقابلہ کرو، یہ میدان عمل ہے، یہ مقابلہ کرو۔ دین ایک مقابلہ ہے زندگی بھر کا۔ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا، بعض لوگ خط بھی لکھتے ہیں، بعض لوگ ملاقات میں بھی کہتے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، جی نہیں چاہتا، وضو مشکل لگتا ہے، کاروبار میں جی اب کیا کریں، ہیرا پھیری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، ملازمت میں جی ہم دیانتداری سے کام کریں تو کچھ نہیں بنتا، دفتر میں جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں۔ یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ہے کہ بندہ جب مقابلے سے گھبرا جاتا ہے تو یہ ہتھیار پھینکنے دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے خود کو روکو اور حالات کا مقابلہ کرو، غلط کاری کو، برائی کو اور جھوٹ کو نہ اپناؤ، جھوٹ کا، غلط کاری کا، برائی کا مقابلہ کرو۔ جب تم مقابلے کے لیے مستعد ہو جاؤ گے تو اللہ کریم کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ورابطو، اور جب تک دم میں دم ہے اس کے لیے تیار رہو۔ یہ نہیں سمجھ لو کہ اسلام پر عمل کرنا جو ہے جی یہ بالکل عام سی بات ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گا اور میں جو مجھے کوئی تو نہیں، بلکہ یہ ایک مقابلہ ہے اور یہ بڑا لمبا مقابلہ ہے، بلوغت سے لے کر موت تک، بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس تک ایک مسلسل مقابلہ ہے. دنیا کی چمک دمک بھی ہوگی, نفس کی خواہشات بھی ہوں گی, شیطان کی گمراہ کرنے والے مشورے بھی ہوں گے, اور دوسری طرف اللہ کریم کی مدد بھی ہوگی, برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گی. اب تمہیں مقابلہ یہ کرنا ہے کہ ان ظلمات کو, تاریکیوں کو چھوڑ کر ان برکات کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. اور فرمایا اصول یہ ہے کہ صبر کرو, یعنی اللہ کی نافرمانی سے روکو اپنے آپ کو, وصابرو مقابلہ کرو, ورابطو اور مقابلے کے لیے تیار رہو, مربوط رہو, ایک تسلسل ہو تمہاری فکر میں بھی, تمہارے کردار میں بھی, کہ ہما وقت شیطان اور نفس سے مقابلے کے لیے تیار ہو. اس سے کیا ہوگا, واتقوا اللہ, تقوی نصیب ہوگا, اللہ سے رشتہ الفت نصیب ہوگا, اللہ کی رحمت اور برکات نصیب ہوں گی, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. فلاح قرآن کریم کے انداز میں دنیا, موت, زندگی, موت, ما بعد الموت, میدان حشر اور آخرت, اس ساری کامیابی کو شامل ہے کہ اگر تم مقابلے میں ڈٹ گئے اور تم نے اللہ پر اعتماد کر لیا تو تم دنیا میں بھی فتح تمہاری ہے, جیت تمہاری ہے, موت بھی تمہیں نہیں ہرا سکتی, ما بعد الموت بھی تم ہی کامیاب ہو, میدان حشر کی کامیابی بھی تمہاری ہے. لیکن یہ ہے ایک مقابلہ, ہتھیار پھینک دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا نام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.